اللہ تبارک تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی ذات عالی سے تعلق قائم کرنے کے لیے اعمال عطا فرمائے ہیں. جب بندہ اعمال کو اختیار کرتا ہے اور وہ اعمال جو اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہوتے ہیں اور وہ اعمال کے جن اعمال کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور وہ اعمال کے جو اعمال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امت کو کر کے دکھائے ہیں, جب یہ تمام اعمال بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے لیے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر وہ اعمال کرتا ہے, تو اس عمل کی اللہ پاک کے یہاں قیمت لگتی ہے, اس کا وزن بنتا ہے. اور اگر وہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا سے خالی ہے, اگر اس عمل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے, تو وہ عمل چاہے حج ہی کیوں نہ ہو جو اسلام کا بہت بڑا رکن ہے, چاہے روزہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا عمل اللہ پاک کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں لگتی. ہبا ام منصورہ, وہ ریت کے ذروں کی طرح قیامت کے دن ہو جائے گا. اف حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فرمایا, کیا میں آپ کو بتا دوں, اللہ ارشاد فرما رہا, اے نبی آپ ان سے یہ کہیے کہ هل ننبئكم, کیا ہم آپ کو بتائیں, بالاخسرین اعمالا, ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اعمال کر کے بھی خسارے میں ہیں, جو نمازیں پڑھ کے بھی خسارے میں ہیں, جو صدقہ کر کے بھی خسارے میں ہیں, جو روزے رکھ کر بھی نقصان میں ہیں, جو زکوٰۃ ادا کر کے بھی خسارے میں ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, وہ لوگ جن کی نیکیاں دنیا میں ہی ختم ہو گئی, جن کے نیک اعمال دنیا میں ہی ختم ہو گئے, سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور ان کا یہ نظریہ اور ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس تو اعمال کا بڑا ذخیرہ ہے, اور جب آخرت میں جائیں گے تو وہ سارے پہاڑوں جیسے اعمال وہ ذروں میں بدل جائیں گے, ان اعمال کا وزن نہیں ہوگا. فرمایا یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں. ایک تو وہ خسارے میں ہے جس نے عمل کیا ہی نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑا خسارے میں وہ انسان ہے جو عمل کر کے اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہ ہو. جو آدمی عمل نہیں کر رہا, کیے ہی نہیں ہے, تو وہ پھر ڈر رہا ہوتا ہے, پھر ممکن ہے کسی موقع پر عمل کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ کر لے اور اللہ پاک سے اپنا تعلق قائم کر لے. لیکن جو آدمی عمل کر رہا وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس بڑا خزانہ جمع ہو گیا, جس نے اپنے بینک میں کروڑوں مال جمع کیا ہے, لیکن ڈکیتی ہو جائے اور سارا کا سارا لٹ جائے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا. ایسے ہی انسان ہیں کہ جنہوں نے اعمال کے بڑے ذخیرے کیے, پہاڑوں جیسے ان کے اعمال ہیں, لیکن ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. دو چیزوں سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, دو گناہوں سے آدمی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آدمی کی ساری نمازیں, سارے روزے, سارے حج, تلاوت, زکوٰۃ, سب اعمال برباد ہو جائیں گے. دو گناہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. پہلا گناہ ریاکاری, اعمال میں دکھلاوا, ریاکاری, یہ عمل کو ضائع کر دیتی ہے. جس کو آپ شرک سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ ریاکاری کا مطلب عمل کے اندر اس نے غیر کو شریک کر لیا. یہ عمل تھا تو خالص اللہ کی رضا کے لیے, لیکن اس اپنے عمل میں اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی شامل کر لیا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فرمایا کہ جو آدمی جس کا یہ یقین ہو, جس کے دل میں اور دماغ میں یہ نظریہ قائم ہو چکا ہو کہ اسے اپنے پروردگار سے ملنا ہے, اسے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے, وہ چاہیے, اسے چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو خالص کر کے اللہ کے پاس لے کر آئے. خالص عمل چاہیے. تو اعمال میں اخلاص پیدا کرو. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نماز کس لیے ہوتی ہے؟ خالص اللہ کے لیے. لیکن دوران نماز کوئی آدمی کسی نے اس کو دیکھ لیا ہے تو دل میں خیال آیا کہ چلو میں نماز کو ذرا اچھا کر لوں, فلاں دیکھ رہا ہے, اگر یہ خیال چلتا چلا گیا اور اس خیال کو اور اس نے پروان چڑھانا شروع کیا تو اس نے اس عمل میں اس غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا, یہ شرک ہو گیا. ایک آدمی صدقہ دے رہا, خرچ کر رہا اللہ پاک کے راستے میں, لیکن خرچ کرتے ہوئے دل میں یہ وسوسہ, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, وہ ہمیں مجبور نہیں کرتا کہیں. وہ قیامت کے دن وہ کہے گا کہ میں نے انی وعد میں, میں نے ایک تمہارے سے وعدہ کیا ہے. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. اللہ نے بھی تمہارے سے وعدہ کیا تھا, میں نے بھی وعدہ کیا تھا. شیطان کو جب سب ملامت کریں گے, ارے ظالم تو نے ہمیں بہکایا ہے, تیری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں, تو وہ شیطان کہے گا ان الله وعدكم وعد الحق, اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا, ووعدتكم فاخلفتكم, میں نے بھی وعدہ کیا تھا, میرا وعدہ تو جھوٹا تھا. اور میں نے تمہیں زبردستی اور جبرن گناہ کی طرف تھوڑی لایا تھا. وعدتکم فاخلفتم, اور میں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی. اور وما کان لی علیکم من سلطان, میرے پاس کوئی جبر نہیں تھا, کوئی جبر کا آلہ نہیں تھا کہ میں نے تمہیں گناہ کی طرف پکڑ کے زبردستی کان سے کھینچ کر لایا ہو. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, بس میں نے تمہیں ایک راستہ دکھایا اور تم چل پڑے اس کے پیچھے. فلا تلومونی ولومو انفسکم, آج مجھے کیوں تانے دیتے ہو, اپنے آپ کو ملامت کرو نا, اب مجھے کیوں تانے دیتے ہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, آج نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے عذاب سے چھڑا سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, دنیا میں جو تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے میں آج انکاری ہوں, میری عبادت کسی نے نہیں کی ہے, میری بات کسی نے نہیں مانی ہے. اللہ پاک اس برے وقت سے ہم سب کو بچائے. تو شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے, ایک خیال ڈالتا ہے. صدقہ کرنے والا آدمی جب صدقہ کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں ریاکاری کا وسوسہ ڈالتا ہے. تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے, شیطان اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے, اور وہ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری کا. ہاں بھائی صدقہ کیا ہے, بتا کر بتاؤ ذرا. چھپ کے صدقہ کیا ہے, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, اظہار کرو. تہجد پڑی ہے, چھپ کر پڑی ہے, شیطان کہتا ہے اظہار کرو. اور اس اظہار میں جو وہ مزہ دکھاتا ہے, اوہو وہ مزہ, وہ لطف, تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ ظالم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون, گناہوں کو نافرمانیوں کو اتنا خوبصورت کر کے لے آتا ہے, اتنی ملما سازی کرتا ہے, اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہی اچھا ہے, اوپر کلی چڑھاتا ہے, خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. سانپ منقش ہوتا ہے, اوپر سے خوبصورت ہوتا ہے, ہے تو زہر ہے, مضر ہے. بالکل اسی طرح سے یہ شیطان تمہارے لیے گناہوں کو, ریاکاریوں کو مزین کر کے لے کے آتا ہے, اور تمہیں اس کا تذکرہ کرنے میں, چرچا کرنے میں مزہ آتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارا عمل برباد ہو جائے. یہ عمل کے برباد کرنے کا ایک حربہ ہے اس ظالم کے پاس, تم اس حربے کو سمجھنے کی کوشش کرو. تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ ریاکاری سے آدمی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. ایک یہ گناہ ہے جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑے اعمال جمع کر لیے ہیں, قیامت میں دیکھے گا تو کچھ بھی پلے نہیں ہے. اور دوسرا گناہ ظلم کرنا, زیادتی کرنا, کسی کی عزت پر حملہ کرنا, کسی کے مال پر حملہ کرنا، کسی کو ناحق مار دینا، کسی کو ناحق کوئی جملہ بول دینا، جس سے یعنی وہ عمل جس کا تعلق کسی بندے سے، حقوق العباد. اور حقوق العباد جب انسان کرتا ہے تو یہ اعمال تو قیامت تک اس کے پاس رہیں گے، قیامت میں جب یہ جائے گا تو یہ اعمال سارے کے سارے منتقل دوسروں کی طرف ہو جائیں گے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. تو پتہ چلا کہ اعمال کو ضائع کرنے والے دو گناہ ہیں، ایک ریاکاری اور دوسرا حقوق العباد میں کوتاہی، یا ظلم کہہ لیجئے یا حقوق العباد میں کوتاہی کرنا. تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنین و انسان کو ایسے مبارک اعمال دیے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے کی بنیاد پر آدمی کا اللہ پاک سے تعلق قائم ہوتا ہے. لیکن اعمال کرنے کے بعد اعمال کو محفوظ رکھنا یہ بھی بڑی بات ہے. ہاں، اعمال کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. تو ان اعمال میں سے دو عمل مجھے اس وقت بتانے تھے کہ جن اعمال کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور بہت آسان اور مختصر اعمال ہیں، اجر بہت بڑا ہے. بہت آسان اور مختصر اعمال، ایک عمل ہے استغفار کا. استغفار سے بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. استغفار کا مطلب ہے توبہ کرنا، تائب ہو جانا، شرمندہ اور نادم ہو جانا. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ دو دن کا نہیں ہے، یہ روزانہ کا ہے. روزانہ ایک مرتبہ کا نہیں ہے، دو مرتبہ کا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہیں، وہ استغفار روزانہ 100 مرتبہ کرتے تھے. تو مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان والو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، تم توبہ کر لو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کس کو خطاب ہے؟ ایو المؤمنون، اے ایماندارو. یہ خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خطاب براہ راست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہے، اور پتہ چلا کہ توبہ کو اللہ پاک نے ان کے لیے بھی لازم کیا ہوا تھا، جو ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگ تھے. اور یہ سورۃ النور کی آیات ہیں. اور یہ کس موقع پر؟ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور پاک دامنی کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، جب ان پر ظالموں نے، منافقوں نے تہمتیں لگائیں، اللہ پاک نے براءت جب نازل فرمائی، تو پھر ایمان والوں کو متوجہ فرمایا، ایماندارو تم اللہ کی طرف پلٹو اور تم توبہ کرو. تمہارے دلوں میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا نبی علیہ السلام کے گھرانے کے متعلق جو مختلف وسوسے اور خیالات آئے ہیں، تم توبہ کرو. لعلکم تفلحون، تمہاری کامیابی کا دار و مدار توبہ پر ہے. توبہ پر ہے. دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا مدار توبہ پر ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم توبہ کی کلمات کو، استغفار کے کلمات کو، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، روزانہ کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ 100 مرتبہ. آپ فرماتے ہیں، جب میں مخلوق کے ساتھ بیٹھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، تو اس کی وجہ سے میرے دل میں ایک غبار سا چھا جاتا ہے، اللہ سے ایک تعلق ٹوٹ جاتا ہے چند لمحوں کے لیے. تو اس لیے میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کر کے اپنے دل سے اس غبار کو دھوتا ہوں، صاف کرتا ہوں. آپ یہ بتاؤ کہ جس شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل مبارک میں لمحہ بلمحہ اللہ کا تصور ہوتا تھا، کسی بھی لمحے اللہ کی ذات سے وہ غافل نہیں ہوتے تھے. وہ چاہے مذاق کر رہے ہوں، چاہے غصے میں ہوں، چاہے سنجیدگی میں ہوں، ہر وقت اللہ کی یاد رہتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ، ایک صحابی آپ علیہ السلام کے مضمون کو لکھتے تھے، جو بھی آپ ارشاد فرماتے تھے لکھتے تھے. کسی نے کہا کہ بھائی تم ہر بات لکھتے ہو، کسی وقت غصے کی حالت ہوتی ہے، کسی وقت مذاق کی حالت ہوتی ہے، کسی وقت کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو نہیں لکھنے کے قابل ہوتی، تم لکھتے رہتے ہو، اور جب آنے والے لوگ اس کو لکھا ہوا دیکھیں گے تو وہ تو دین کا حصہ سمجھیں گے. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بھائی تم لکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہ اللہ کے رسول، لوگوں نے یوں یوں کہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا ساتھی اپنے بارے میں ارشاد فرمایا یہ وہی بولتا ہے جو اللہ کی وحی ہوتی ہے, اس کا غصہ اور اس کی خوشی اور اس کی غمی اور اس کا مذاق اور اس کی سنجیدگی سب کچھ اللہ پاک کے حکم کے تابع ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے باہر ہو. ایسی مبارک زندگی بتاؤ کس کی ہو سکتی ہے. تو کاش ہماری خوشیاں, ہماری غمیاں, ہماری محبتیں, ہماری نفرتیں, ہمارے مذاق, ہماری سنجیدگیاں سب کے سب سنت کے مطابق ہو جائیں, سب کچھ سنت کے مطابق ہو جائے. اب محنت کریں گے تو ہو جائے گا, کوشش کرے گا تو آدمی ہو جائے گا. زبان سے جب جملہ نکل رہا ہو تو کچھ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بات بولنے کی ہی ہے, ہر بات کوئی بولنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. کبھی آدمی روک دے نہ بولے, کسی موقع پر آدمی چھوڑ دے نہ بولے. اللہ اکبر. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مجھے یاد آیا. بہلول کے پاس گئے, بزرگ تھے, مجذوب قسم کے, لوگ ان کو دیوانہ پاگل کہتے تھے. تو پوچھا کہ بھائی کیسے آئے ہو؟ کہا آپ سے کوئی بات سیکھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا تم یہ بتاؤ کھانے کے آداب آتے ہیں آپ کو؟ تو کہا ہاں آتے ہیں. تو کھانے کے چند وہ آداب گنوا دیے, کھانے کے آداب گنوا دیے. پھر پوچھا نہیں تمہیں آداب نہیں آتے. کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں سونے کے آداب آتے ہیں؟ ہاں سونے کے بھی آتے ہیں. جو احادیث مبارکہ میں جو باتیں آئی ہیں وہ بھی بتا دی. کہا نہیں تمہیں سونے کے آداب بھی نہیں آتے. پھر پوچھا اچھا تم یہ بتاؤ تمہیں بات کرنے کے آداب آتے ہیں؟ بہت تفصیلی قصہ ہے, میں اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. ہاں بات کے آداب آتے ہیں, وہ آداب بھی بتا دیے. تو فرمایا کہ نہ تو تمہیں کھانے کے آداب آتے ہیں, نہ تمہیں سونے کے آداب آتے ہیں, نہ تمہیں بات کرنے کے آداب آتے ہیں. بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ سونے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جب آپ رات کو سوئیں تو آپ کا دل مسلمانوں کی نفرت سے خالی ہو. کیا ایسا ہے؟ کھانے کا ادب سب سے بڑا یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو آپ دیکھیں کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں. حلال کھانا, ایک آدمی اپنی حلال اور پاکیزہ اور طیب آمدنی کا کھانا کھا رہا ہے, لیکن اگر ضرورت سے زائد کھا رہا ہے تو یہ بھی اسراف میں شامل ہے. اس کو بھی بعض مفسرین نے حرام تک لکھا ہے. ایک آدمی کا پیٹ بھر گیا ہے لیکن اس کا جی نہیں بھر رہا, اس کا نفس نہیں بھر رہا, اس کی آنکھیں نہیں بھر رہی ہیں, پھر بھی کھا رہا ہے, تو یہ تو اس کے لیے ناجائز ہے. اور فرمایا بات کے آداب یہ ہیں کہ جب تمہاری زبان سے کوئی جملہ نکلے تو تم پہلے سوچو کہ یہ جملہ نکالنے سے پہلے آپ سوچو تو صحیح کہ یہ جملہ اللہ پاک کی رضامندی کا ذریعہ بنے گا یا ناراضگی کا ذریعہ بنے گا, یہ جنت کے قریب مجھے کرے گا یا جہنم کے قریب کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ یا اسے جنت کے قریب کرتا ہے یا جہنم کے قریب کرتا ہے. تو یہ بات سوچنے کی, اس لیے توبہ کی ضرورت ہے, روزانہ توبہ کی ضرورت ہے. تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, روزانہ 100 مرتبہ اللہ تبارک تعالی سے استغفار کے کلمات کہتے تھے, جن کی زندگی 100% ہر وقت کی زندگی 100% اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہے, کسی بھی لمحے اللہ پاک سے غافل نہیں رہتے تھے, ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ اب ایک استغفار بتاتا ہوں. نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیا, اور ہمیشہ کا معمول نبی علیہ السلام کا یہ رہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ کہتے اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ, اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ استغفار, یہ اللہ, نماز کون سا گناہ کا عمل ہے؟ ہر عمل کے بعد استغفار تھا, یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس نماز میں ممکن ہے کوئی ادب میں کوتاہی رہ گئی ہو, اور ہماری نمازوں میں تو یقیناً کوتاہیاں ہیں. کس کی نماز کامل ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہاں نماز کا تو یہ حال تھا کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے علاوہ کہیں اور دھیان جاتا ہی نہیں تھا. وہاں نمازوں کی یہ کیفیت تھی. وہاں نماز کا یہ حال تھا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز کے ذریعے سے ٹھنڈک ملتی تھی آنکھوں کو, سکون ملتا تھا. وہاں یہ صورتحال تھی کہ ساری ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, چھ چھ پارے ایک ایک رکعت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, یہ پڑھتے تھے. اور ایک حدیث میں آپ اسلام پھر نماز جب سلام پھیرتے تو استغفر اللہ پڑھتے, اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, یہ اذکار ہیں نمازوں کے بعد پڑھنے کے. ان اذکار کے ذریعے سے, ان کلمات کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز جب پڑھتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, اب قبولیت کا وقت ہے. اللہم انت السلام, اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے. ومنک السلام, اے اللہ ساری سلامتیاں تیری طرف سے آتی ہیں. وَإِلَيْكَ السَّلَامُ, اے اللہ سب کے سب سلام تیری طرف لوٹ کر جاتے ہیں. تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ, اے اللہ تو بابرکت ہے, تو بلند ہے. يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اے عزتوں کے مالک, اے بزرگیوں کے مالک. یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. یہ نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے. پھر اس کے بعد تین مرتبہ یہ کلمہ کہنا مسنون ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ تین بار کہا کرو. اور اگر اس کلمے کو تین مرتبہ ایک آدمی صدق دل سے کہتا ہے, سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے, نادم ہوتے ہوئے کہتا ہے, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, چاہے سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ. یہ اتنا مبارک کلمہ ہے. اور عجیب بات یہ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ صرف صغائر نہیں, کبائر بھی معاف ہو جائیں گے. صرف چھوٹے گناہ نہیں, بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. ورنہ عام طور پر اعمال صالحہ سے جہاں گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے, وہاں صغائر کی معافی کا وعدہ ہے. کبائر توبہ ہے, توبہ کے ساتھ ہے, لیکن یہ کلمہ ایسا ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, چونکہ اس میں استغفار ہے, اس میں توبہ ہے, تو اس لیے صغائر بھی معاف ہیں, کبائر بھی معاف ہیں. تو اگر ہر نماز کے بعد آدمی کم از کم تین مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, تو کتنی اچھی بات ہے. اور پھر رات کو جب موقع ملے اس کلمے کو پڑھو, پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کو, استغفار کے کلمے کو زبان پر لو. ہزاروں مرتبہ روزانہ استغفار کرنا چاہیے, ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, سو تو ہمارے لیے بہت ہی تھوڑا ہے, اور کچھ نہ ہو تو کم از کم سو مرتبہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جتنا وہ کرتے تھے اتنا تو کر لیا کرو. تو سو مرتبہ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور استغفار کے اور بھی بہت سارے کلمات ہیں, چند اور کلمات بتاتا ہوں, ہمت فرمائیں پڑھنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ کلمہ ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک کلمہ, ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ استغفار کا بہت پیارا کلمہ ہے. اس کلمے میں اپنے لیے بھی ہے, اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار ہے, اور سارے مسلمانوں کے لیے استغفار ہے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کلمے کے ذریعے سے استغفار کرتے تھے, ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اپنے لیے بھی, اولاد کے لیے بھی, سارے مسلمانوں کے لیے. اور عجیب بات یہ کہ سارے مسلمانوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو روزانہ 27 مرتبہ سارے مسلمانوں کے لیے استغفار کرتا ہے, اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے, اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. تو کبھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اس کو پڑھ لیا. کبھی استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, اس کو پڑھ لیا. کبھی ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اس کو پڑھ لیا. کبھی صرف استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اس کو پڑھ لیا. اور کبھی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما، گناہوں کو معاف فرما، جتنے گناہ ہیں اے اللہ دھو دے. اور رحم کا مطلب دو معنی ہیں، نمبر ایک اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، میرے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. کتنی پیاری بات ہے. دوسرا معنی اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے توبہ پر استقامت عطا فرما تاکہ میں دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جا سکوں. تو رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ استغفار کے کلمات کہتے رہا کریں، جتنا موقع ملے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. اور حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب. جو آدمی استغفار کا التزام کرتا ہے، دوام اختیار کرتا ہے، لوازمات اختیار کرتا ہے، لوازمت ہمیشگی، وہ ایک بار نہیں، وہ دو بار نہیں، وہ تین بار نہیں، وہ سینکڑوں مرتبہ، تو اس کو اللہ پاک تین فائدے عطا فرماتے ہیں دنیا کے. آخرت کے فائدے تو ہیں ہی ہیں، دنیا کے فائدے. پہلا فائدہ فرمایا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جس تنگی میں مبتلا ہے اللہ اس کو اس تنگی سے نکالیں گے. رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اللہ نکالے گا، صحت کی تنگی میں مبتلا ہے اللہ نکالے گا، اولاد کی تنگی میں مبتلا ہے اللہ پاک اس کو نکالے گا، کسی بھی قسم کی تنگی میں مبتلا ہے اللہ اس کو نکالے گا. ومن کل ہم من فرجا، اور جتنا بڑا جو غم ہوگا اس غم کے لیے اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دے گا، کشادگیاں پیدا کرے گا. ورزقہ من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. استغفار پر روزی ملتی ہے، استغفار پر روزی ملتی ہے. تو جن لوگوں کو روزی نہ ملنے کی شکایت ہو، مسائل ہوں، کاروباری مسائل ہوں، ان کے چاہیے کثرت سے استغفار کرے. استغفار پر اللہ پاک روزی عطا کرتا ہے، روزی کے دروازے کھلتے ہیں، حلال روزی عطا کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفار، خوش نصیب ہے وہ آدمی قیامت کے دن جس کے نامہ عمل میں سب سے زیادہ استغفار پایا جائے، وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے. تو یہ خوش نصیب میں آپ ہم سب، مائیں بہنیں ہم سب بن سکتے ہیں. تو زبان پر ہر وقت استغفار ہو. یہ اس قدر موبائل میں مشغولیت، فضول چیزوں میں مشغولیت، اب زبان سے استغفار چھوٹ گیا. ہاتھوں میں تسبیح ہوا کرتی تھی، وہ تسبیح چھوٹ گئی. اذکار ہوا کرتے تھے، وہ اذکار چھوٹ گئے. اب جہاں آدمی بیٹھتا ہے اس لغو کام میں لگ جاتا ہے، بھائی اس لغویات سے، ان لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ. ضرورت ہے اس وقت استغفار کرنے کی. یہ ایک مرتبہ کا استغفار، ایک مرتبہ کا استغفار جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. صرف ایک مرتبہ کا استغفار بھی جہنم سے بچانے کا ذریعہ اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے کثرت سے استغفار کرا کرے. اور دوسرا وہ عمل جس عمل کی بنیاد پر انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ درود شریف کی کثرت ہے. درود شریف کی کثرت. ایک شخص آئے کہ اللہ کے رسول میں کتنا پڑھا کروں؟ فرمایا 100 مرتبہ. انہوں نے کہا کہ میں 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، کافی ہے. آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لو. کہا 200 بار پڑھ لوں؟ کہا اور زیادہ کر لو. 300 بار پڑھ لوں؟ کہا اور زیادہ کر لو. 500، 600، تو 600 کہا تو آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لو. انہوں نے کہا اب تو میں درود شریف ہی پڑھوں گا بس. تو آپ نے فرمایا پھر تمہارے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے غموں کے لیے یہ کافی ہے. دنیا آخرت دونوں جہانوں کے غموں کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے. تو درود شریف کی بھی کثرت. اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو یا ایو الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اپنے نبی پر صلات اور سلام بھیجتے رہا کرو. صلات کا معنی ہے رحمت کی دعا کرنا، سلام سلامتی کے کلمات کہنا. پوچھا گیا اللہ کے رسول کیسے ہم درود پڑھیں اور کس طرح سے ہم سلام، عرفنا علیہ کا سلام فکیف نصلی علیہ کا سلام، تو ہم آتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، صلات کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، یہ درود ابراہیمی آپ نے بتایا. یہ سب سے افضل درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ اتنی اور ایسی رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح سے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرمائی, اور ابراہیم علیہ السلام کی رحمتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اب تک دنیا کے سارے مذاہب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں عزت سے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنی رحمتوں سے نوازا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما, اس طرح سے برکتیں نازل فرما جس طرح سے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتوں کو نازل فرمایا ہے. تو یہ سب سے بہترین درود شریف ہے, اس کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ اور بھی احادیث کی کتابوں میں بہت سارے درود شریف وارد ہوئے, تو جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں ان کلمات کو کہا جائے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم, اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم, اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. چلتے پھرتے اس کلمے کو کہتے رہو. اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے, کسی بھی حال میں ہو چلتا پھرتا آدمی پڑھے. ہاں بیت الخلاء میں جائے اس حالت میں آدمی ان کلمات کو نہ کہے, مقدس کلمات ہیں. باقی چلتے پھرتے بازار میں گزر رہا ہے, غفلت کی جگہ پر ہے, جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے وہاں آپ ذکر کریں تو اللہ پاک کو بڑی خوشی ہوتی ہے. جب غفلت کی جگہ پر کوئی اللہ کو ذکر کرتا ہے, اللہ کا اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. فرضیہ یہ دو اعمال ہیں جن دو اعمال کی بنیاد پر آدمی اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے, ایک استغفار اور دوسرا درود شریف کی کثرت. استغفار کی بھی کثرت, درود شریف کی بھی کثرت, اور کثرت کا مطلب کم از کم تو 500 تو ہو ہی ہو روزانہ. استغفار بھی 500 ہو, درود شریف بھی 500. جو جتنا درود شریف پڑھے گا اتنا ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی, اور جتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت, اس محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ فائدہ ہی فائدہ ہے, فائدہ ہی فائدہ. جتنی محبت آئے گی اتنا ہی فائدہ ہے, اتنا ہی بھلا ہے. دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے غموں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کفایت کر جائے گا. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی میں کتنے گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں, لیکن جب آدمی استغفار کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, تو وہ جو اعمال ضائع ہوئے تھے اللہ پاک ان اعمال کو دوبارہ عطا کر دیتا ہے, وہ واپس مل جاتے ہیں. استغفار کی بنیاد پر, توبہ کی بنیاد پر وہ اعمال واپس مل جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے. لا الہ الا اللہ. دعا کریں, کسی نے لکھا ہے اللہ پاک میرے شوہر کو صحت عطا فرمائے اور زندگی دے. یہ دعا کرا کریں, اللہ پاک صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے. جب بھی دعا کرو کسی کے لیے تو یا اللہ اس کو عافیت کی زندگی عطا فرمانا. عافیت مل گئی تو پھر صحت بھی آ جاتی ہے, اس میں نیکی بھی آ جاتی ہے, نیک اعمال کی توفیق بھی آ جاتی ہے. ویسے اگر ایک آدمی زندہ رہا اور اسے عافیت نہ ملی, زندگی میں گناہ ہی گناہ کرتا رہا, تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ؟ یا معذور ہو کے جی رہا ہے تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اس لیے عافیت کی دعا کیا کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عباس چچا نے کہا کہ مجھے آپ کوئی دعا سکھائیے, تو فرمایا کہ اللہ پاک سے عافیت کی دعا مانگا کرو. صلی اللہ علی عافیت, اللہ پاک سے عافیت مانگو. اور دوسرے دن پھر کہا کہ بھتیجے کوئی دعا سکھا دو, کہا اللہ پاک سے عافیت مانگو. پھر تیسرے دن کہا کہ کوئی دعا سکھا دو, کہا اللہ پاک سے عافیت مانگو. جس کو اللہ پاک نے عافیت عطا فرما دی اس کو دنیا آخرت کی خیریں اللہ پاک نے دے دی. تو یہ دعا پڑھا کرو, اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ, اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ, اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. کتنی پیاری حدیث میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں, اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا, کتنی پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألک الہدا اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقا اللہ تقوی کا سوال کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، والعفاف اللہ میں آپ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں کہ میری عزت کہیں داغدار نہ ہو جائے، پاک دامنی۔ جوان بھی اس دعاؤں کو پڑھیں، جوان بچے بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی اس دعا کو پڑھیں۔ اور والغنا اللہ میں تجھ سے غنا اور مالداری کا سوال کرتا ہوں، غنا کا تعلق دل سے ہوتا ہے، قناعت پسندی کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا آپ علیہ السلام نے بتایا، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا۔ کتنے مبارک کلمات ہیں، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا کہ میرے بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور نیک بننے کی دعا بھی کریں، اللہ تبارک تعالیٰ نیک صالح بنائے، اللہ پاک نیک صالح بنائے اور ان کو پڑھا لکھا کر کے قابل بنائے۔ بس یہ ضرور پڑھائیں بھی، لکھائیں بھی، محنت بھی کرے بچوں کے ساتھ، اور یہ محنت جو ہے آخرت میں آپ کو کام آئے گی اور دنیا میں بھی یقیناً نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ لیکن ان سب پڑھائیوں کے ساتھ بچے دین سے غافل نہ ہوں، اس بات کا خاص خیال رہے، بچے نمازوں سے غافل نہ ہوں۔ بچے کی امتحان کی تیاری کرانے کے لیے اور جناب ساری رات پڑھانے کے لیے پڑھاؤ، لیکن فجر کی نماز نہ چھوٹے۔ ساری رات بچے نے اگر پڑھا، فجر کی نماز اس نے ضائع کر دی، تو ساری رات اس نے برباد کر دی، کچھ نہیں کمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی نماز میں نہیں آئے، پوچھا کیوں نہیں آئے، پوچھے گھر چلے گئے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ ساری رات نفل پڑھتے رہے اور صبح کے وقت آنکھ لگ گئی، اس لیے فجر کی نماز میں نہیں آ سکے۔ پھر ارشاد فرمایا، عشاء پڑھ کے سو جاتا اور فجر میں آ جاتا، یہ زیادہ بہتر تھا ساری رات کے قیام کرنے سے۔ تو ساری رات کا نفل نماز کو کہا کہ وہ اگر زیادہ بہتر تھا عشاء پڑھ کے سو جاتا اور فجر کی نماز میں آ جاتا۔ تو یہاں صورتحال یہ نگرانی کون کرے گا؟ یہ مائیں کریں گی، یہ باپ کریں گے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے یہ نگرانی کرنا کہ بچہ اتنی دیر پڑھ رہا ہے، چھ چھ گھنٹے، آٹھ آٹھ گھنٹے پڑھ رہا ہے، کہ یہ نمازیں اس کی فوت تو نہیں ہو رہی ہیں، امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے، پیپروں کی تیاری میں لگے ہوئے، کہیں نمازیں اس کی ضائع تو نہیں ہو رہی ہیں، کہیں اس کی عزت تو برباد نہیں ہو رہی ہے، کہیں اس کی عزت داغدار تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کی، ایک ایک چیز کی نگہداشت کرنی ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی بھی رد نہیں ہوتی، خاص کر کے باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو بہت بڑا ذخیرہ ہے ماں باپ کے پاس، دعاؤں کا ذخیرہ، دعاؤں کے ذریعے سے اپنی اولادوں کو بنا سکتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے اپنی اولادوں کو بنا سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے جو کچھ پایا اپنی ماں کی دعاؤں سے پایا ہے۔ عجیب حال تھا، بینائی چلی گئی تھی، نبینے ہو گئے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ماں نے رو رو کے اللہ پاک سے بینائی مانگ لی۔ ماں اتنی روئی، اتنا اللہ سے مانگا، اتنا مانگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس آ گئی۔ تو یہ ماں کی دعا ہے نا، ماں کی دعا ہے، سیدھی اللہ پاک کے عرش کے ساتھ جا کے پہنچتی ہے، لگتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو، جب ماں کی دعا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے، تو پھر ماں کی دل کی آہ بھی اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے۔ کسی نے ماں کو ستایا، کسی نے باپ کو ستایا، باپ کا دل دکھایا، یہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی کامیابی کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ بے وقوف والے خواب دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا اگر اس کے ماں باپ جائز بنیاد پر اگر اس سے ناراض رہے ماں باپ، تو کبھی بھی وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے فرمایا کہ رضا رب فی رضا الوالد، اللہ پاک کی رضا باپ کی رضا مندی ہے، اللہ پاک کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی رضا ناراضگی کے اندر ہے۔ باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے۔ جائز جگہ پر کبھی نہ ناراض کرو ماں باپ کو، جائز معاملات میں نہ ناراض کرو۔ ماں باپ کا مطالبہ ہے آپ سے، جائز ہے، ٹھیک ہے، پورا کرو، کوشش کرو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں، یہ مطالبہ پورا کروں گا تو میرا شدید نقصان ہو جائے گا، تو کم از کم ماں باپ کو راضی رکھو، خوش کرنے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے وہ اپنے ناقص تجربے کی گیا, ان کا وہ تجربہ نہیں ہے جو آپ کو کسی چیز میں تجربہ حاصل ہو گیا ہے. اگر وہ آپ ان کی بات نہیں مان رہے ہو, نہیں مان پا رہے ہو, کسی وجہ سے آپ کو سری نقصان دکھ رہا ہے, تو ماں باپ کو پھر ناراض نہ کرو, ان کو خوش کر کے اس عمل کو کرو, ان کی دعائیں لے کر پھر اس عمل کو کرو, ورنہ ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ کسی عمل میں ہاتھ مت ڈالو, کامیابی نہیں ہوگی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزائیں اللہ پاک نقد اس دنیا میں دیتا ہے, نہیں ایک گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کی دو سزائیں اللہ پاک اس دنیا میں نقد عطا کرتا ہے, دیتا ہے, وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ایک سزا یہ کہ مال کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور دوسری سزا یہ کہ اس کی اولادیں اپنی نافرمان ہوتی ہیں, اپنی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں. تو اس لیے خوش نصیب ہیں وہ اولادیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں بھائی, ان سے دعائیں لو, ان سے دعائیں لو, جنت کو حاصل کرو. الجنت و تحت اقدام الامہات, ایسے تھوڑا ہی کہا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, اور جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں خدمت کرو, جانی خدمت کرو, مالی خدمت کرو, بدنی خدمت کرو, ان کو کوئی اذیت ہو پہنچ جاؤ ان کے پیچھے, اذیت نہ ہونے دو. اس بنیاد پر, ماں باپ کی خدمت کی بنیاد پر اللہ پاک دنیا کے بڑے بڑے غموں کو ٹالتا ہے, دور کرتا ہے, گناہ اللہ معاف کرتا ہے. ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا, کیا کروں؟ فرمایا ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول, ماں کا تو انتقال ہو گیا. کہا خالہ زندہ ہے؟ جی خالہ زندہ. کہا جاؤ جا کے خالہ سے نیکی کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا. تو گناہ ہو جائے اللہ سے معافی بھی مانگو اور ماں باپ کی خدمت بھی کرو, اور بڑے بڑے غم ٹلتے ہیں. وہ غار والے تین دن, بخاری کی ایک روایت ہے, تین اشخاص ایک غار کے اندر پہنچ گئے, ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا, اور غار کے سامنے ایک چٹان آ کے اس نے غار کا منہ ہی بند کر دیا. تو ایک نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ, میرے بوڑھے ماں باپ تھے, روزانہ شام کو جب بکریاں میں گھر میں لے کے آتا تھا چرا کر, تو بکریوں کا دودھ میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا, آج آنے میں ایک دن تاخیر ہو گئی, آیا تو ماں باپ سو چکے تھے, اور میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے, اور میرے معصوم بچے اور میری بیوی وہ دودھ طلب کرتے رہے, لیکن میں نے ان کو نہیں پلایا کہ نہیں میرے ماں باپ پہلے پیئیں گے, تو میں پیالے لے کے سرہانے پر ساری رات کھڑا رہا, صبح کر دی میں نے. سوچو تو صحیح, صرف اس بنیاد پر, اس بنیاد کو اللہ پاک نے قیام اللیل کا درجہ دے دیا. ساری رات وہ اللہ کا بندہ کھڑا رہا, پیالے لے گئے ماں باپ کے سرہانے پر, بچوں کو اس نے نہیں پلایا اس بنیاد پر کہ میرے ماں باپ پہلے پی لے, جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے, تو وہ اولادیں اور وہ جوان جو آج باہر نکل جاتے ہیں اور رات گئے تک باہر رہتے ہیں, ماں دیکھتی رہتی ہے کہ بیٹا گھر میں آئے گا تو وہ سوئے گی, یہ نیند حرام نہیں کر رہے ماؤں کی, تو کیا کر رہے, یہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ باپوں کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ کیسے کامیاب ہوں گے, کہ کون سی کامیابی دیکھیں گے پھر؟ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس چٹان کو ہٹا دیے. تو اتنی بڑی نیکی ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک. تو بھائی اس عمل میں کوتاہی نہ کرو. بڑے بڑے قصور, بڑے بڑے جرائم, بڑے بڑی غلطیاں وہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, لیکن ماں باپ کا دکھا ہوا دل وہ معاف نہیں ہوتا, وہ بدترین سزا ہے, بدترین سزا ہے. اور کبھی کبھی اولادیں جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی اولادوں کی خاطر ماں باپ کو پیچھے کر دیتا ہے, بڑا ظلم ہے یہ, اپنی اولادوں کی خاطر ماں باپ کو پیچھے کر دیتا ہے, یہ بھی بڑا ظلم ہے. ماں باپ اس وقت مال کے محتاج ہیں, بڑھاپے میں ہیں, انہیں مال کی ضرورت ہے, ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا, اولاد کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. ماں باپ کو مقدم رکھو اولاد سے, کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کو مقدم رکھو. اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, اس وقت تک وہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک موت تک اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں نہ کریں. دعا بھی لازم ہے, یہ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا جو دعا بتائیے, یہ روزانہ پڑھا کرو. ماں باپ حیات ہیں, پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا زندہ ہے, جب بھی کرو, مر گئے جب بھی حسن سلوک کرو, مرنے کے بعد کیا ہے, دعائیں کرو ان کے لیے, یہ حسن سلوک ہے. پانچ حق نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد, پانچ حقوق ہیں اولاد کے ذمے. نمبر ایک ان کے لیے استغفار کرنا, بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا, نمبر دو درجات کی بلندی کی دعا کرنا, نمبر تین ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور نمبر چار ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور نمبر پانچ ماں باپ کے مالی حقوق اگر ہیں تو ان کو ادا کرنا, قرضے ادا کرنا, میراثوں کو تقسیم کرنا, یہ اولادوں کے ذمے ذمہ داری ہے ماں باپ کے جانے کے بعد. تو دعا تو لازم ہے, اور یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, دو دعائیں ایسی آئی ہیں قرآن مجید میں, اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یوں دعا مانگا کریں, ایک یہ رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور دوسری وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, آپ یوں دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, آپ یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحمتوں کو نازل فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا. تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے کہ جو اولاد سارے حق ادا کرے اگر دعا نہ کرے تو اس نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا. اور اسلام تو وہ مبارک مذہب ہے کہ جس میں اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا, بد سلوکی کی ہے, اب اتنی دعائیں کرو ان کے قرابت داروں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرو, اتنا بہتر سلوک کرو جتنا آپ نے ستایا ہے, تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے, جب بھی قیامت کے دن نافرمانوں میں سے نہیں اٹھایا جائے گا, فرما برداروں میں سے اٹھایا جائے گا. حل پھر بھی موجود ہے, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.